السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسرے پارے کا آخری رکوع آیت نمبر 81. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ نے پختہ عہد لیا نبیوں سے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے کتاب میں سے اور حکمت میں سے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے کوئی رسول تمہارے پاس، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کی تصدیق کرنی ہوگی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنی ہوگی. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اس کا اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ، اور لیا میں نے تم سے اس پر اسری، ایک عہد، میرا وعدہ. قَالُوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. قَالَ، فرمایا، فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، بس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، پھر کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کر نبیوں سے پوچھا، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میرے اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے جواب دیا، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اب تم اس بات پر گواہ رہو اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ اقرار اللہ تعالیٰ نے ان سے کہاں لیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میثاق کس سے لیا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد یا میثاق، دراصل عہد کہتے ہیں وعدے کو، یا ایک معاہدہ ہوتا ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک ہے عہد الست جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 177 میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کر کے سب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم کس کی بندگی کرو گے، تو سب نے کہا تھا کہ ہم آپ کی بندگی کریں گے. اس کا ذکر ہمیں سورہ اعراف میں ملتا ہے اور اس کو عہد الست کہتے ہیں. اس عہد کی بات جو یہاں پر کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہمیں ملتی ہے کہ ایک عہد تو وہ جو اہل کتاب سے لیا گیا کہ جو کچھ بھی تمہاری کتابوں میں ہوگا تم اس کو ضرور بیان کرو گے، آگے پہنچاؤ گے. اور دوسرا انبیاء سے لیا گیا تھا عہد، یہ کہاں لیا گیا تھا اس کے بارے میں دو رائے ہمیں ملتی ہے، ایک عالم ارواح میں لیا گیا انبیاء سے، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں لیا گیا بذریعہ وحی کے ذریعے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا تھا کہ جو بھی نبی تمہارے بعد آئے گا تو تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی. اور نبی سے عہد لیا جانا مطلب اس کے پیروؤں سے بھی عہد لیا گیا، یعنی جس بات کا عہد نبی کرے گا تو لازماً اس کے ماننے والوں کو بھی اس عہد کو پورا کرنا ہوگا. تو جب اگر تمام انبیاء سے یہ عہد لیا گیا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ بعد کے آنے والے نبیوں کی پیروی کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تصدیق کریں گے اور ان کا ساتھ دیں گے. کیونکہ یہاں پر تینوں چیز آئی ہیں، مصدقن، لتؤمنن، ولتنصرن، کہ تمہیں تصدیق کرنی ہوگی، ایمان لانا ہوگا اور مدد بھی کرنی ہوگی، ساتھ دینا ہوگا. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کیا کام تھا، یا انہوں نے کیا کام کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے. مدد کرنا تو درکنار انہوں نے آپ کا سرے سے انکار ہی کر دیا. تو اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اور اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے اور وہ بھی اس بات پر گواہ تھے کہ جب بھی کوئی نیا نبی آئے گا تو پہلے نبی کے ماننے والے اس نئے نبی کی ضرور پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے. لیکن اہل کتاب اس عہد سے پھر گئے. ایک اور بات ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عہد نہیں لیا گیا، اور نہ ہی آپ کے ماننے والوں سے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان تھے، خاتم النبیین تھے، یعنی آپ پر نبوت کا سلسلہ اب ختم ہو گیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول سے بھی عہد لیا جاتا تھا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، مہر لگ گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن وہ آپ کی امت کے ایک پیروکار کی طرح آپ کی شریعت کی پیروی کریں گے، ٹھیک ہے۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، تو جو بھی اس عہد سے پھر جائے، یا پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے، تو ایسے ہی لوگ کون ہیں؟ هم الفاسقون، یہ فاسق ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے فاسق کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، آپ لوگ چاہیں تو ایک دفعہ اور لکھ لیجئے۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں، یا فسق وہ ہوتا ہے جو نافرمانی میں حد سے بڑھا ہوا ہو، اور فاسق نافرمانی کرنے والا، عہد شکنی کرنے والا، اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جانے والا، یا بغاوت کرنے والا۔ فاسق وہ شخص جو اللہ کا نافرمان ہو اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے والا ہو، اور اس کی اطاعت کے دائرے سے نکلنے والا اور اس کا باغی ہو، یہ فاسق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے یہ تمام چیزیں کی، کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو انہوں نے کراس کیا، بغاوت کی اور نافرمانی کی، اطاعت کی بجائے وہ الٹی روش پر چلنے لگے، نہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، نہ ایمان لائے، نہ مدد کی، اور الٹا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو اس عہد کو توڑ دے گا یا منہ موڑے گا تو پھر وہ فاسق ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ من فی السماوات والارض، حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، طوعاً وکرہاً وإلیہ یرجعون، خوشی سے یا ناخوشی سے، یا چاروں ناچر اسی کے تابع فرمان ہیں، اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ پوری کائنات کا دین کیا ہے، پوری کائنات مسلم ہے، پوری کائنات جھکی ہوئی ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ سورج نے نکلنے سے انکار کر دیا ہو، یا کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسنے کا حکم دیا ہو اور بادلوں نے اس کو برسانے سے انکار کر دیا ہو؟ زمین اور آسمان، جب سے کائنات دنیا وجود میں آئی ہے، تب سے اللہ کا یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی کسی چیز میں کمی نہیں ہوئی، کبھی سورج دیر سے غروب نہیں ہوا اور نہ ہی اپنے وقت پر طلوع ہونے سے پہلے طلوع ہوا، چاند نے کبھی نکلنے سے انکار نہیں کیا، بادل اور ہوائیں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اپنے حساب سے برستی ہیں اور چلتی ہیں۔ تو جب پوری کائنات مسلم ہے، ہر کسی نے اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان، شمس و قمر، ستارے، سیارے، فرشتے، ہوائیں، غرض جو بھی چیز ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی مطیع فرمان ہے، اور اس کے حکم سے ذرا بھی تجاوز نہیں کر سکتے۔ لیکن اے انسان، تو کس زوم میں مبتلا ہے؟ انسان کیوں اللہ کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے؟ کیوں وہاں سے ہٹتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسان کو کچھ اختیار دیا، اور جو تھوڑا بہت اختیار دیا گیا ہے، اس میں اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یہی وہ دین تھا جو تمام انبیاء پر نازل ہوا، اسلام، سب کا دین یہی تھا۔ لیکن کیا آج خود اسلام کو ماننے والے، اس دین کو ماننے والے، اسی طرح سے فرما بردار ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہیں، کس قدر اس میں، یعنی کس قدر وہ منظم پیمانے پر اپنا کام کر رہی ہے، ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر، اپنے حدود میں رہتے ہوئے، اللہ کی تمام حدود کو یا اس کی پابندیوں کو نبھاتے ہوئے اطاعت میں لگی ہوئی ہے۔ اسلام دراصل کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جھک جائے، فرما برداری کرے اور اپنے آپ کو سپرد کر دے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ اپنی مرضی کو ہٹا دینا، اپنی مرضی کو کہیں اور ڈھکیل دینا اور اللہ کی اطاعت اور پیروی کرنا، نفس کی اور شیطان کی پیروی کی بجائے اللہ کی اطاعت میں لگے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ تمام سائے بھی اسی کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورہ نور میں آتا ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ ہر کوئی، انہیں زمین اور آسمان کی جو بھی چیزیں ہیں، وہ سب اپنی اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں۔ تو انسان کو بھی پھر کیا ہونا چاہیے، اس کو بھی اسی کا پابند رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہود و نصارہ دراصل ایک نبی کے منتظر تو تھے، انہیں معلوم تو تھا کہ ایک نبی آئے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں اس بات کی پیشن گوئی موجود تھی۔ لیکن جب وہ نبی ان کی قوم میں آنے کی بجائے وہ بنی اسماعیل سے آ چکا، تو تب انہوں نے ضد اور تعصب کی بنا پر انکار کیا۔ تو یہاں پر انہیں ان کا وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم سے اور تمہارے نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جو بھی نبی آئے گا تم اس کی ضرور مدد کرو گے، تم اس پر ایمان لاؤ گے، لیکن تم پیچھے ہٹ گئے۔ لہذا اللہ کے آگے جھک جاؤ اور اسی کی پیروی کرو، اور جو رسول آیا ہے اس کا کہا مانو۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام پر، والاسباطی وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و النبیون، اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے انبیاء، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اور نہیں ہم تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا کردار، یہ ہوتا ہے ایک مسلمان کا رویہ، کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ اس کا نام مسلمان کیوں رکھا گیا؟ اس لیے، اطاعت کہتے ہی ہیں سر جھکانے کو۔ یہود و نصارہ نے کیا کیا؟ انکار کر دیا اطاعت سے۔ اب مسلمانوں سے کیا تقاضا ہے؟ کہ وہ فوراً اللہ کے آگے جھک جائیں، فوراً اللہ کی بات مان لیں، اپنے سر کو جھکا دیں، میری خواہش، میری مرضی نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ انسان کو شیطان کے سارے بہکانے کے طریقے ہیں، کہ وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ نہیں، تمہارا دل تو یہ چاہ رہا ہے، تمہاری مرضی، تمہاری خواہش یہ ہے، زمانے کے رسم و رواج یہ ہیں، لہذا اس طرح سے کرو۔ تو نہیں، مسلمان کیا کرے گا؟ وہ فوراً اپنے آپ کو جھکا دے گا، جھک جائے گا۔ اور یہ بات مسلمانوں کو بہت بہترین سکھائی گئی کہ ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آج اہل کتاب اتنا ان کے اندر تعصب بھرا ہوا ہے کہ ابھی تک بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تعظیم اور وہ اکرام نہیں دے سکے، کم از کم ایک نبی ہونے کے ناطے ہی۔ لیکن مسلمان الحمدللہ کبھی بھی کسی انبیاء کے بارے میں کوئی گستاخی اور کوئی نازیبہ کلمات ادا نہیں کرتا ہے۔ تو بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا تعلیم دی، کہ اس قرآن میں ہمیں کیا بات سمجھائی گئی، کہ ہم کیا کہیں کہ ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی نبی کو ہم چھوٹا یا بڑا نہیں مانتے، ہمارے نزدیک تمام انبیاء برابر ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یونس بن متہ کو بھی تم مجھ سے بڑا مت کہو، یا ان کے سامنے تم مجھے بڑا مت بناؤ۔ لہذا ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے اطاعت گزار ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ لیکن کیا آج ہم مسلمان اس آیت کے مطابق یا اس پر ہم پورے اترتے ہیں؟ آج اگر دیکھا جائے تو ہم خود مسلمانوں نے بھی دین میں ایسی ایسی چیزیں، ایسے شگوفے ہم نے ایجاد کر لیے ہیں اور اس کو دین کا نام کہہ دیا ہے، رسم و رواج کو، ریتوں کو، اور پہلے سے چلتے آئے بہت سارے ایسی بیکار چیزوں کو جس کو ہم نے دین کا نام دے رکھا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر آج ہمارے کوئی کام نہیں ہو سکتے۔ تو نہیں، جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، پھر اس کے آگے اس کی خواہشات نہیں رہتی۔ آج ہم اپنا لائف سٹائل نہیں بدلنا چاہتے، ہمیں ہر چیز وہ پسند ہے جو غیروں کی ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مبغوض ٹھہرایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ آج ہمارے پاس اسلام کی ہر چیز موجود ہے، ہمارے پاس اتنے خوبصورت، اتنے سنہرے اصول زندگی گزارنے کے موجود ہیں، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمارا دین سب سے بہترین دین ہے، اور یہ وہی دین ہے جو تمام انبیاء لے کر آئے، کائنات کا بھی وہی دین ہے اسلام، تو پھر ہم کیوں اسے منہ موڑنا چاہتے ہیں، ہم کیوں اسے پلٹنا چاہتے ہیں؟ تو مسلمانوں کو خود یہ بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، جیسے وہ ہے نا کہ کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں، کہ آج ہم ایسے مسلمان ہو گئے ہیں کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو فرما برداری کس کو کہتے ہیں، اسلام لانا کیا ہے؟ تو ہوش و حواس سے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائیں، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے، نہ یہ کہ بس جو بچپن سے ایک چلتا آ رہا ہے کہنا چاہیے کہ وہ ایک ٹرین بن گیا ہے بس، کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور جو سارے لوگ کر رہے ہیں، جو ساری قومیں کر رہی ہیں، ہم بھی وہی کرتے رہیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ اب بہت ہی ہمارے قریب ہی جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ دو بھائیوں نے آپس میں رشتہ کیا، ایک بھائی کا بیٹا اور ایک بھائی کی بیٹی، تو اس بنا پر ایک بڑے بھائی کے سسرال والے ناراض ہو گئے، کیونکہ وہ ایسے شہر میں رہتے ہیں، ایسے دیہات میں رہتے ہیں کہ جہاں پر میجورٹی ہندو لوگوں کی ہے، نان مسلمز کی ہے، اور ان کے یہاں پر بھائی بھائی آپس میں سمدھی نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو فرسٹ کزن ہوتے ہیں وہ آپس میں سگے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، اور یہ توہم پرستی میں اس طرح سے وہ مبتلا ہے کہ اگر تم اس طرح سے رشتہ کرو گے تو کچھ نہ کچھ آفت مصیبت آئے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم کس نظریے سے آج زندگی گزار رہے ہیں اور کس نظریے کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کی کوئی باتیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں غیروں کے دین کی باتیں معلوم بھی ہے، اس کے اوپر ہم عمل بھی کرنا چاہتے ہیں اور اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ توہم پرستی آج بیٹھی ہوئی ہے دل میں کہ نان مسلم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ چچیرے بھائی سے یا چچیری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اسے سگا بہن بھائی سمجھتے ہیں، تو ہم بھی انہی کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں۔ تو کیا چیز نظر آتی ہے کہ علم کی کمی ہے، مسلمان ہے تو صحیح لیکن مسلمان ہونے کے ناطے سے ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کا علم نہیں ہے، یعنی جہالت کی انتہا ہے۔ تو ہماری کیا ذمہ داری ہے پھر کہ ہم اس بات کو عام کریں، ہم خود بھی مسلمان بنیں اور دوسروں کو بھی مسلمان بنائیں، شعوری مومن، شعوری مسلمان، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ تم قدم بقدم ان قوموں کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ وہ کسی گوہ میں جا گرے گی تم بھی وہیں جاؤ گے۔ تو مسلمان بننا ہے، مسلمان سب سے الگ ہوتا ہے، مسلمان دنیاوی رسم و رواج کو نہیں دیکھتا، مسلمان دوسری قوموں کی طرف نہیں دیکھتا، مسلمان کی خود اپنی ایک شناخت ہے، اپنی ایک پہچان ہے، وہ سب سے الگ ہوتا ہے۔ کہا جا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرمایا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں کیا جائے گا، کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو بیٹھے بٹھائے اسلام کی نعمت سے نواز دیا، گھر بیٹھے ہمیں اپنی ماؤں کی گود سے اسلام کی نعمت مل گئی۔ ذرا جا کر دیکھیں ان لوگوں کو جو اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، اور جو لوگ آج ریورٹ ہوئے ہیں کیسے تڑپتے ہیں وہ لوگ اپنے والدین کے لیے کہ کسی طرح ہمارے والدین اسلام لے آئیں، ہم کیسے برداشت کر سکیں گے کہ ہم اس آگ سے بچ گئے، ہمارے والدین اس آگ سے نہیں بچ سکے۔ ان کی تڑپ ذرا آپ دیکھیے، کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ دین ایسے ہی بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا، بلکہ بہت قربانیاں دے کر ملا، تبھی ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے مل گیا نا، اور بیٹھے بٹھائے ملنے کی وجہ سے ہی آج ہم اتنا زیادہ اپنے دین سے بے بہرا ہو گئے ہیں، اتنا زیادہ ہم اپنے دین سے، یا تو دو قسم کے رویے پائے جاتے ہیں، یا تو ہمارے اندر ریجیڈیٹی آ جاتی ہے، یعنی بہت زیادہ شدت پسندی، یا پھر ہم ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی نہیں ماننا ہے، وہ بھی نہیں ماننا ہے، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا دین مطلوب نہیں ہے، اور جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہی خسارے میں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں خسارہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا سارا سب کچھ، مال، ہر چیز ختم ہو گیا ہو، وہ خسارے میں پڑ گیا۔ اور خسارہ کہتے ہیں ایسے نقصان کو جس کے بعد کوئی فائدہ، کوئی فلاح نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کوئی جو کوئی بھی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک نان مسلم سے کہا جائے گا کہ اگر تمہیں زمین پر سونا دیا جائے تو کیا تم وہ فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں, لیکن اس وقت اس سے وہ زمین پر سونا قبول نہیں کیا جائے گا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا تھا؟ تھوڑی سی فرما برداری, تھوڑی سی اطاعت. ٹھیک ہے بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اسلام پر چلنا مشکل لگے, لیکن وہ ایک تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے. آپ اسلام کی قدروں کو پہچانیے اور اس پر چل کر دیکھیے, اسلام کو مان کر دیکھیے, اس کے اصولوں کو اپنا کر دیکھیے. زندگی اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ ایسے لگے گا گویا دنیا ہی جنت ہے. آپ اپنا کر تو دیکھیں, کوئی مشکل نہیں ہے. اصل میں ہم نے خود دین کو مشکل بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو مشکل نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. کئی دفعہ یہ بات فرمائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ان مال اسر یسرا, کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. پھر اور فرماتا ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ تو ہم نے اسے مشکل بنا لیا ہے, اور مشکل بنانے کے بعد پھر ہم اس سے اس طرح سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹنا نہیں چاہتے ہیں. تو خدا را اسلام کی طرف لوٹ آئیے. یہ بات میں مسلمانوں سے کہہ رہی ہوں کہ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجیے. آج ہم مسلمان ہیں لیکن صرف نام کی حد تک. ہمیں اپنے عمل سے دکھانا ہوگا کہ ہاں ہم واقعی مسلمان ہیں, جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا کہ جیسے ہی کوئی حکم آتا, جیسے ہی کوئی بات معلوم ہوتی, فوراً اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھے, فوراً سر جھکا دیتے تھے. تو جو کوئی اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, یا پھر آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا, یہ کفر اختیار کیا, حالانکہ وہ خود گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے, اور ان کے پاس اس بات کے واضح دلائل بھی آ چکے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ اہل کتاب کا اندھا تعصب بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے جب کتاب کی تصدیق کی گئی یا کچھ باتوں کی تصدیق کی گئی تو وہ اس کو مان گئے تھے. یعنی وہ کہتے تھے کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. تو جب ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی اور ان کے پاس رسول بھی آ چکا, لیکن انہوں نے کیا کیا, تعصب کی بنا پر اللہ کے رسول کا انکار کر دیا. اور وہ لوگ یہ سمجھے تھے, یہود یہ سمجھے کہ یہ رسول ہماری بات مانے گا یا ہماری پیروی کرے گا یا ہمارا ساتھ دے گا. نصارہ یہ سمجھے کہ یہ رسول ہماری بات مانے گا. اور جب اللہ کے رسول نے دونوں کی بات نہیں مانی تو تعصب کی بنا پر یہ لوگ ایمان لانے پر آمادہ نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی یہاں پر وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہٹ دھرم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا جو تعصب کی بنا پر حق سے دور ہٹ رہے ہوں. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت ہو, فرشتوں کی بھی, اور سب لوگوں کی بھی. اللہ محفوظ رکھے. یہاں پر ان لوگوں کی سزا بتائی گئی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر بھی اسلام نہیں لاتے, مسلمان نہیں بنتے, جو بد عہد ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے. اور آخرت میں تو ان کی سزا ان کو ملے گی ہی ملے گی, لیکن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے. اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری. خالدین فیہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے, ان سے یہ عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. یعنی عذاب جہنم اپنی شدت کے لحاظ سے ایسا مسلسل اور متواتر ہوگا کہ نہ اس کی تپش میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی اس میں کوئی کمی واقع ہوگی, نہ عذاب کے درمیان کوئی وقفہ ہوگا. آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے یہ بات کہ اہل جہنم جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ بس ہم ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہم سے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے یا تھوڑا وقفہ دے دیا جائے، تو کہا جائے گا کہ ان سے عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وقفہ دیا جائے گا، یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو اس عذاب سے دور کر دیا جائے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف وہ اتنی درخواست کریں گے کہ ہلکا کیا جائے یا اس میں وقفہ دیا جائے، تو وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا، انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تصور کریں ذرا کہ یہ والی آیتیں جب اس طرح کی پڑھی جاتی ہیں تو ہمیشہ وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب بہت ہی تیز اور کڑی دھوپ ہوتی ہے، خاص طور سے مئی کے مہینے کی گرمی اور دھوپ، اور آپ ہو سکتا ہے پیدل کہیں جا رہے ہوں، آپ کے پاس کوئی سایہ نہ ہو، کوئی ایسا شیڈ نہ ہو، اور آپ مسلسل سفر کر رہے ہوں، تو آپ دیکھیں اس دھوپ کی تپش اور گرمی کی وجہ سے انسان کا کیا حال ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ پگھل رہا ہو، اور ایسے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے اگر سایہ آ جاتا ہے، کیونکہ جب دھوپ شدید ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لمحے کے لیے اس میں ہلکی سی کمی آتی ہے اور پھر اچانک وہ دھوپ بڑھ جاتی ہے، تو وہ ہلکا سا سایہ، تھوڑی دیر کا ایک لمحے کا وہ سایہ کتنا سکون آور لگتا ہے۔ لیکن یہاں پر جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ ان کے عذاب میں کمی بھی نہیں ہوگی، نہ وقفہ دیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ آپ خود سوچیں کہ کس بنا پر، کیوں ان کے اوپر یہ عذاب ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو، اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ یہود و نصارہ مسلمان تھے دیکھا جائے تو، لیکن انہوں نے خود اپنے نام بدل کر رکھ دیے، اپنے نام انہوں نے گروہ بندی کی بنا پر، فرقہ واریت کی بنا پر انہوں نے نام اپنا چینج کر دیا، پھر مسلمان بننے سے انکار کر دیا، اسلام لانے سے انکار کر دیا، مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہیں رہے تھے یہ لوگ۔ غور کریں کہ آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کیسی زندگی گزار رہی، آیا کیا وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کر رہی ہے یا اللہ کے احکامات سے بغاوت کر رہی ہے، روگردانی کر رہی ہے؟ آج بہت سارے مسلمان خود اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلام کی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں آپ کی شادی شدہ زندگی پر، تو پھر کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ یہود و نصارہ بھی مسلمان تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تمام لعنت کرنے والوں نے بھی ان کے اوپر لعنت کی، ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یہاں کافروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بگڑے ہوئے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ جن کے اندر بگاڑ اپنی آخری حدوں تک پہنچ چکا تھا۔ غور کریے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ مسلمان کو صحیح مسلمان بنانا ہے، آج امت مسلمہ میں بھی بہت حد تک بگاڑا چکا ہے، ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ آپ دیکھیں ہم پلٹ نہیں سکتے پورے ماحول کو، ہم بدل نہیں سکتے، لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سب اور میں، ہم سب یہ سوچ کر بیٹھ جائیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، یا کیا تبدیلی رونما ہوگی، یا لوگ کہاں ہماری بات سنتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ پلیز اپنی کوشش جاری رکھیں۔ چڑیا سے سوچیں، چڑیا کیسے ایک تنکا جمع کر کر کے اپنا گھونسلہ بناتی ہے، کتنا اس کی چونچ میں کتنی چیزیں آتی ہوگی، لیکن آخر ایک دن وہ اپنا گھونسلہ مکمل کر لیتی ہے۔ کتنی چھوٹی سی ہے نا چڑیا، تو اس سے اپنے آپ کو، اس سے سبق لیں اور سیکھیں کہ بوند بوند سے ہی سمندر بنتا ہے۔ آپ سب مل کر، میں، ہم سب کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم 100 لوگوں کو نہ بدل سکیں، لیکن ہم 50 کو تو بدل سکیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا، کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی وہ اللہ کی اس لعنت سے محفوظ رہیں، بچے رہیں؟ تو اس کے لیے پھر ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی ہوگی اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہوگی۔ اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، سوائے ان لوگوں کے، کون لوگوں کے؟ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس وقت بخشنے والا ہو سکتا ہے؟ جب توبہ کریں اور اصلاح کریں۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو نہیں، توبہ اور اصلاح کے بعد ہم پہلے غفلت سے نکل آئیں، اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر توبہ کی شرائط بتائی گئی ہیں، کہ ایک انسان اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی غلطی کا اقرار کر لے اور اس سے تائب ہو جائے تو تب اس صورت میں اس کی توبہ قبول ہوگی. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. پیچھے سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی, اصلاح کی اور بیان کیا. تو توبہ کی شرائط میں یہ آتا ہے کہ سچی توبہ کریں, دوسرا اپنے اعمال درست کر لیں اور اصلاح کر لیں, اور پھر یہ کہ آئندہ کبھی ایسے کام کرنے کا دل میں کبھی خیال بھی نہ لائیں. اسی لیے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون. مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے, ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی, اور حقیقتاً ایسے ہی لوگ گمراہ ہیں, بھٹکے ہوئے ہیں. یہ دراصل مرتد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد اور پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے تو پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی, وہ بھٹکے ہوئے ہیں. جیسے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جانا, یعنی اسلام سے پھر جانا, اور اس کے بعد الٹا اسلام کی دشمنی میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دینا, تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اسلام لائے اس کے بعد مرتد ہو جائے اور کفر پر ڈٹا رہے, اور جب موت کا وقت آئے تو اس وقت توبہ کرے تو اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. یعنی یہ دو صورتیں ہیں توبہ قبول نہ ہونے کی, کہ اسلام لایا اور اسلام کے بعد اسلام سے پھر گیا, مرتد ہو گیا, اور اس کے بعد اسلام کی دشمنی میں ڈٹا رہا, ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی. دوسرا وہ شخص ہے جو اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے, کفر پر اڑا رہے اور جب موت کا وقت آئے اس وقت توبہ کرے, تو ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. ہاں البتہ ایسا شخص جو اسلام لائے پھر مرتد ہو جائے اور مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسلام لے آئے اور توبہ کر لے, تو پھر ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جبکہ وہ اپنا رویہ درست کر لے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اور جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے, اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں, یعنی فدیہ دے کر چھوٹنا چاہیں, تو ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. یہاں پر آخرت کی بات بتائی گئی ہے کہ وہاں پر مال و دولت کام نہیں آئے گا. جیسے کہ پہلے آپ لوگوں کو حدیث بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخ سے فرمائیں گے کہ اگر تیرے پاس دنیا و مافیا ہو تو کیا تو اسے اپنے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو انسانی شکل میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے بہت آسان تر بات طلب کی تھی, یعنی یہ کہ توحید پر قائم رہنا, اور کہا تھا کہ پھر میں تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا, مگر تو شرک پر اڑا رہا. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو دنیا میں بہت چھوٹی سی چیز طلب کی گئی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, توحید پر قائم رہیں, اللہ کی فرما برداری کریں, کیونکہ وہاں پر قیامت کے دن دولت کام نہیں آئے گی. وہاں پر صرف اور صرف انسان کا اپنا عمل کام آئے گا, وہ اعمال کام آئیں گے جو اس نے اپنے آگے بھیجے ہوں گے, نیک اعمال, اور پھر اس کو اجر کی صورت میں اس کو واپس دیا جائے گا. اور کافر کے پاس اگر ڈھیر سارا مال بھی ہوگا, زمین بھر سونا بھی ہوگا, اور وہ اس کے بدلے چھوٹنا چاہے گا, تو اس سے وہ سونا قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں وہی کرنسی کام آئے گی جو وہاں کیش ہو سکتی ہو. ایسی کرنسی وہاں کارآمد نہیں ہوگی جو کیش نہ ہو سکتی ہو. اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں اور وہاں پر انڈین روپیز آپ دینا چاہیں, تو وہاں کے لوگ آپ سے وہ پیسہ قبول نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ اس ملک کی کرنسی کو لے آئیے یا آپ اسے چینج کروائیے. اسی طرح سے آخرت میں بھی صرف نیک اعمال کی کرنسی چلے گی, کوئی اور چیز وہاں کام نہیں آئے گی, نہ مال و دولت, نہ اولاد, نہ حسب نصب, اور نہ ہی کوئی اور قابلیت یا صلاحیت. صرف اور صرف وہاں پر اپنے اعمال کام آئیں گے. تو لہٰذا اپنے اعمال کی طرف دیکھیے اور غور کریے کہ اہل کتاب میں کیا کیا برائیاں عام ہوئی تھیں. لہٰذا آج بحیثیت مسلمان وہ برائیاں مجھ میں نہ آئیں. کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ بھی مسلمان تھے لیکن بگڑے ہوئے مسلمان تھے. تو اللہ نہ کرے کہ کیا آج وہ برائیاں ہم میں تو نہیں. اگر ہیں تو انہیں دور کرنے کی کوشش کریے، اگر آپ بھی نہیں ہیں تو الحمدللہ، تو اب کوشش کریے کہ دوسروں کی اصلاح آپ کریں، اس کا آپ بیڑا اٹھائیں کہ ہمیں یہ کام اپنی آخری سانس تک کرنا ہے کہ خود بھی مسلمان رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ کا فرمبردار بنانا ہے. اس کے لیے حکمت، علم اور دعا، یہ ساری چیزیں ضروری ہے. تو اپنے اندر صلاحیتوں کو بڑھائیے، اپنے اندر کی صلاحیتوں کو، اپنے اندر حکمت اور صبر پیدا کیجئے، اور یہ نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنے سے پیدا ہوتا ہے، تہجد سے، ایسے کاموں سے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں اور جو نفس پر گراں گزر رہے ہوں، وقت پر نماز پڑھنے سے. تو نمازوں کی وقت پر پابندی کیجئے، رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلائیے، گڑ گڑائیے، اور ایسے کام کریے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، تو تاکہ دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہو. اور دعاؤں میں صرف اپنی ذات کو نہ یاد رکھیں بلکہ تمام مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ کام ہم کرنا تو چاہتے ہیں، اصلاح کا کام، لیکن یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، لہٰذا اپنے آپ کو اس کام میں آگے بڑھائیے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين